بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. اس پیاری کتاب کے شرح کا درس جاری ہے، اور ہم آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. وقول اللہ تعالی: ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم يكن من المشركين، سورة النحل الآية نمبر 120. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون، سورة المؤمنون آية نمبر 59. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن. يهب قد نيتيك كرلين بعد نسخة مشيط. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولي شاهده اس حدیث میں. فقیل لی: هذه امتک ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. یہ تیسرا باب ہے کتاب التوحید کا. اس باب میں جیسے کہ ہم سب نے دیکھا، دو آیتیں ہیں اور ایک حدیث ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے جس میں انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جس نے توحید کی تحقیق کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. تو تحقیق التوحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑا ثواب کہ جنت میں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا؟ تو یہ جاننا لازمی ہے کہ توحید تحقیق التوحید کیسے کی جاتی ہے. پچھلے دو ابواب میں ہم نے توحید کی اہمیت کو جان لیا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اس فضیلت میں سے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جس نے توحید کی تحقیق کی ہے وہ جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے داخل ہوگا. لیکن سوال یہ کہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے، تحقیق سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر موحد کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے جب تک کہ توحید کی تحقیق نہ کی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں تحقیق التوحید سے کیا مراد ہے، توحید کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے. لیکن ایک بھی بتا دوں، میں دو آیتیں اس باب میں، ایک حدیث ہے اجمالی طور پر سمجھ لیں. پہلی آیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چند خوبصورت صفات ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابو الانبیاء والموحدین علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، صفات امت، امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، جس نے اس چیز کی تحقیق کی ہے وہ جنت میں داخل ہو بغیر حساب بغیر عقاب کے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس درجے پر فائز ہو چکے ہیں. دوسری آیت میں، سورۃ المؤمنون کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ کی ابتدا میں قد افلح المؤمنون، پھر اگلی آیات میں صفات بیان فرماتے ہوئے ایک خوشخبری ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، ٹھیک ہے نا، جنت کے وارث ہو گئے. ان میں سے انہی مؤمنوں کی اس سورت کے آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی صفات بھی بیان فرمائی ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون. توحید ہے، شرک سے اسے پاک کر دیا گیا ہے، جنت بغیر حساب کے داخل ہو گیا ہے، واضح ہے. پھر حدیث بالکل واضح ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جائیں، چار صفات ہیں، مشکل نہیں ہے، اس نے توحید کی تحقیق کی ہے اور وہ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہو جائے گا، واضح ہے. آئیے دیکھتے ہیں فضلت الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، تحقیق التوحید سے مراد ہے کہ توحید کو پاک کرنا ہے ان تین چیزوں سے، شرک سے، بدعت سے، نافرمانیوں سے. سلام اللہ وبرکاتہ. تحقیق التوحید ان تین چیزوں سے ہوتی ہے کہ توحید کو پاک کرنا ہے شرک سے، بدعت سے اور معصیت سے. جس نے توحید کی تحقیق کی ہے اور شرک، بدعت اور معاصی نافرمانی سے پاک ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب بغیر عذاب کے، کیونکہ شرک اکبر توحید کے منافی ہے، شرک اکبر سے توحید کا خاتمہ ہو جاتا ہے مکمل طور پہ، اور شرک اصغر کمال توحید کا منافی ہے، توحید میں کمی ہو جاتی ہے. اور بدعت و نافرمانیاں جو ہیں وہ توحید میں قدح کرتی ہیں اور اس کے ثواب میں کمی کر دیتی ہیں، واضح ہوا. پھر پہلی آیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بعض عظیم صفات بیان فرمائی ہیں، جن صفات سے ان کے توحید اور ایمان کے کمال نظر آتا ہے. سب سے پہلے صفت ان ابراہیم کان امتا، سب سے پہلی صفت ہے امت. امت سے کیا مراد ہے؟ اے داع الى الخير، وحدہ، کہ اکیلے تھے اپنے زمانے میں موحد، اور توحید کی طرف دعوت دینے والے اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، بلکہ جو اپنے تھے وہ بھی سب سے بڑے دشمن بن گئے، سگا باپ سب سے بڑا دشمن تھا. اکیلے تھے، صبر کرتے رہے، توحید پر صبر کرتے رہے، جیسے کہ علماء نے یہ سب فرماتے بیان فرمایا ہے. حق کی طرف دعوت دیتے تھے، اس پر استقامت پر قائم تھے، اکیلے تھے جبکہ لوگ فساد میں ڈوبے ہوئے تھے. اور یہ دو چیزیں ابراہیم علیہ الصلوۃ میں پائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق پر تھے اور ان کے سوا حق پر کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے ہی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے. تو امت کیوں ہے؟ کیونکہ اکیلے تھے، سبحان اللہ. دوسری صفت قانتا للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، خیر پر ہمیشہ کی اختیار کرنے والے. اور قنوت کا معنی ہے دوام الطاعہ، کہ فرما برداری پہ مداومت کرنی ہے، ہمیشہ کی اختیار کرنی ہے. اور ان کا قنوت اور یہ طاعت فرما بردار، اس کی ہمیشہ کی جو اختیار کی گئی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کسی کو کبھی زندگی میں کبھی شریک نہیں کیا. تیسری صفت حنیفاً، حنیفاً سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی طرف اقبال کرتا ہے اور اسی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. کیونکہ حنف جو ہے اس کا مطلب ہے میل، یعنی میلان، یعنی ایک طرف جھکاؤ، ایک طرف یا کسی طرف چلے جانا. کہاں سے کس طرف گئے؟ شیخ صاحب فرمان، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی غیر لوگ کی عبادت کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی طرف چلے گئے. پورا گھرانہ مشرک، پوری قوم مشرک، شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے توحید کی طرف چلے گئے. یہ حنیفاً ہے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تأکید فرماتے ہوئے اسی معنی کی، کہ حنیفہ کا معنی یہ ہے، فرمائے وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھا، سبحان اللہ. بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنے عقیدے میں، اعمال میں، اقوال میں اور منزلت کے اعتبار سے سب سے دوری اختیار کر لی، مفارقت کی ہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسی راستے کو اپنے، اس پر عمل کرے اور اس پہ استقامت حاصل کر لے، اور تحقیق کرے، توحید کی تحقیق کرتا رہے اور مشرکوں کے ساتھ نہ رہے، تاکہ ان کے تعداد میں زیادتی کا وہ بھی حصہ نہ بنے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انہی صفات حمیدہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی تحقیق کی ہے، جن سے کمال توحید کا ثبوت ملتا ہے. دوسری آیت والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اہل توحید اور ایمان کی صفات میں سے ہے، کہ وہ صرف اللہ کے لیے توحید خالص پر، جو شرک سے خالص ہے، اس پر قائم تھے، اور عبادات میں اللہ تعالیٰ سے کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، اور یہ کمال توحید میں سے ہے. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی تحقیق کی ہے، تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم من باب اولا کہ توحید کی تحقیق کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اخلاص کرنے والے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر حدیث کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دونوں آیتیں واضح ہیں نا، واضح پیغام ہے دونوں آیتوں میں. حدیث کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث حسین کہتے کہ میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے اس حدیث میں، کہ ایک مرتبہ حسین بن عبد الرحمن کہتے کہ میں سعید بن جبیر، جو معروف تابعی ہیں، سید عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا تم میں سے کسی نے اس کوکب کو دیکھا جو رات کو گرا؟ کوکب کیا ہوتا ہے؟ تارہ. گرا کیا مراد؟ تارے زمین پہ گرتے ہیں تو پھر ٹوٹتا ہوا تارہ، جسے شہاب الثاقب کہتے ہیں، یا شہاب بھی کہتے ہیں، یا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایک اور بھی لفظ، شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں، ایک اور لفظ ذہن سے نکل گیا، بہرحال وہ زیادہ آسان ہے. تو یہ وہ حصے ہوتے ہیں یا پتھر سمجھ لیں آپ جو زمین پر گرتے ہیں آسمان سے، اور میٹیورائٹ وغیرہ کر لیں، یہ لفظ صحیح ہے، ہاں یہ صحیح. تو گرتے گرتے زمین پر جب آتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، پھر زمین پر گر جاتے ہیں. تو رات کو یہ تارہ جو ہے اس ٹوٹ کر یہ حصہ جو زمین پہ گرا، تو سیدنا سعید بن جبیر فرماتے ہیں تم میں سے کس نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا. فقلت انا ثم قلت اما انی لم اکن فی صلاۃ. آگے دیکھتے ہیں شیخ صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قصہ بھی بتاتا ہوں ساتھ ساتھ، شیخ صاحب کے تعلقات بھی ساتھ بتاتا ہوں. قول غیر انی لم اکن فی صلاۃ، تو حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، رات کا آخری وقت تھا یعنی آدھی رات تھی غالباً، اس وقت انسان کیوں جاگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، عبادت کے لیے جاگتا ہے نا، تہجد کے لیے جاگتا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ میں نے دیکھا، اس کی وضاحت بھی کی مگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کتنا خوبصورت پیغام ہے اس میں، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اب نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں کہ میں بھی جاگ رہا تھا، میں بھی عبادت میں تھا، وضاحت کی ہے میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا. اچھا، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے اس میں سلف کی بعض پیارے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ظاہر کرنے سے کتراتے تھے، اعمال نے ظاہر کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ ریاکاری اور تزکیت نفس کرنے سے ڈرتے تھے. آج ہم دو رکعت پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم کسی عبادت میں ہیں، سبحان اللہ، اللہم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پھر کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں فقلت ولكن لدغت، لیکن مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا تھا رات کو، تو اٹھ کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ. اب یہ وجہ تھی میرے جاگنے کی کہ بچھو لڑ گیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا. قال فما صنعت، اب دیکھیں بچھو نے کاٹ دیا تو تم نے کیا کیا ہے؟ پھر سعید بن جبیر اس سے پوچھتے ہیں، حسن بن عبد الرحمن سے. قال ارتقیت، میں نے رقیہ کیا. قال فما حملك على ذلك، رقیہ کیوں کیا آپ نے؟ رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ شرعی دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا. کیوں کیا یہ؟ یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی دلیل ہے؟ بغیر دیکھو تو عمل تو نہیں کیا نا، سبحان اللہ. یعنی سلف کتنی حریص تھے دلیل کو بیان کرنے کے لیے. قلت حدیث حدثناه الشعبی، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں سلف. دلیل کیا ہے میرے پاس اس عمل کی؟ ایک حدیث ہے، کس نے بیان کی؟ شعبی، امام شعبی معروف امام ہے، محدث ہیں، انہوں نے حدیث کو روایت کیا. قال وما حدثكم، شعبی نے تمہیں کیا حدیث سنائی ہے؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى. بريدة بن الحصيب نے یہ روایت کیا ہے کہ جھاڑ پھونک صرف اور صرف بد نظر سے اور حمى یعنی بچھو کے کاٹنے یا سانپ کے ڈسنے یا اس جیسے موزی کسی انسیکٹ کے ڈسنے یا کاٹنے سے رقیہ کیا جاتا ہے. لا الا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ حصر کے لیے ہے، یعنی رقیہ صرف اسی کے لیے کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے حسین بن عبد الرحمن کہ رقیہ صرف ان دو چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، یا بد نظر کے لیے کیا جاتا ہے یا کسی موزے جوان کے ڈسنے سے یا کاٹنے سے کیا جاتا ہے. اچھا، آگے پڑھتے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لدغت لفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بچھو یا سانپ کاٹ لے ڈس لے. ارتقائی تو یعنی میں نے رقیہ طلب کیا کہ میں شرع دم کر لوں جس سے اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتا ہے اور اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے. فما حملك على ذلك، شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں سوال ہے دلیل کے تعلق سے، اور اس میں سلف کی حالت بھی ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ علم کا مذاکرہ کرتے ایک دوسرے سے تو دلیل کا بھی بات کرتے، دلیل کے مطالبہ بھی کرتے کہ دلیل کیا تمہارے اس عمل کی. پھر حدیث جو بریدہ بن حصیب نے بیان کی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع، بڑی پیاری بات کی ہے کہ جس نے جو کچھ سنے جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا تو اس نے اچھا کیا، تم نے یہ حدیث سنی تو تم نے عمل کیا اس کے مطابق کیا اچھا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اس نے عمل کیا علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں، یا اس علم کے خلاف نہیں عمل کیا جو وہ جانتا تھا. اس لیے جس نے علم کی بنیاد پر، دلی کی بنیاد پر عمل کیا ہے تو اس نے اچھا کیا ہے. اور یہ کہنا کہ لا رقیت الا من عین او حمى، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے مراد ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی سانپ یا بچھو ڈس لے یا کاٹ لے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اسے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رقیہ کرے خود یا کسی سے رقیہ طلب کر لے، جائز ہے. اس سے مراد شیخ صاحب فرماتے حصر نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ کہا کہ من باب اولا ان دو چیزوں سے رقیہ کیا جائے، یعنی رقیہ کسی اور چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، صرف ان دو چیزوں کو لے کر صیغۃ الحصر ہے. تو حصر کیوں ہے، دو چیزوں ذکر کیوں ہے، یعنی اس ان دو چیزوں کے لیے رقیہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں عمومی طور پر زیادہ ہوتی ہیں، جادو سے زیادہ، جن کے اسیب سے زیادہ بد نظر ہے، یاد رکھیں. اور بچھو تو ویسے بھی کاٹ لیتے ہیں اکثر، اب تو گھروں کی صفائی ہو گئی الحمدللہ، اور ہم یعنی کارپنٹس آ گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں گھروں کی صفائی کے لیے آ گئی ہیں، پر اس زمانے میں تو سانپ اور بچھو تو معمول تھا، یعنی گھروں میں آ جاتے تھے اور ڈس لیتے تھے. تو ان دو چیزوں کے لیے خصوصی طور پر رقیہ کرنا چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے رقیہ نہیں کیا جاتا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ احادیث میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ بھی رقیہ کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رقیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ کہ ان میں کوئی شرک نہ ہو. اور یہ بھی ثابت ہوا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ خود بھی کیا اور ان کے لیے بھی رقیہ کیا گیا. کس نے رقیہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کس نے؟ سیدہ عائشہ نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی رقیہ کیا تھا، لیکن جبریل امین علیہ السلام نے رقیہ کیا. اور شیخ صاحب فرماتے فدل علی جواز ذالک، تو اس سے ثابت ہوا کہ رقیہ کرنا جائز ہے اور کہ اس اور سے کمانا بھی ہو. ولا بأس من نفع مریض وقراءۃ الآیات علیہ، اور کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کسی مریض پر دم کرے اور رقیہ کرے اور آیت قرآن آیات کریمہ اس پر پڑھے. والعین سے مراد بد نظر ہے، اور ہم جیسے بیان کیا ہے کہ سانپ بچھو کا کاٹنا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ رقیہ جو ہے یہ نفع بخش ہے نص اور تجربے کی بنیاد پر، دو چیزیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں. رقیہ شرعی دم جو ہے، جھاڑ پھونک جو ہے، وہ نفع بخش ہے. اس کا ثبوت کیا کہ رقیہ سے فائدہ ہوتا ہے؟ نص، دلائل موجود ہے قرآن سنت میں، اور تجربہ بھی، اس کا تجربے کی بنیاد پر بھی شیخ صفران سے ثبوت ملتا ہے. تو مستحب ہے کہ کوئی شخص جسے کوئی تکلیف ہو جائے کہ وہ خود اپنا رقیہ کرے یا کوئی بھائی اس پر رقیہ کر دے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فليفعل، جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اس کو نفع ضرور پہنچائے. اور استرقاء سے مراد ہے طلب الرقیہ، رقى یا رقى واسترقى. رقى یہ ہے کہ اس نے خود رقیہ کیا، استرقى کسی اور سے طلب کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں استرقاء طلب الرقیہ ہے، اور اس کو ترک کرنا اولا ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے کہ کسی اور سے رقیہ کرنے کی تو لا بأس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولا کیا، بہتر کیا ہے، اسے ترک کرنا چھوڑنا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے اولاد کے رقیہ طلب کیا تھا، ان پر رقیہ کیا گیا تھا، جیسے کہ آگے بیان ہوگا. ان کی والدہ اسماء سے یہ کہا کہ استرقی لہم، ان کے لیے رقیہ طلب کرو، کیونکہ ان کو بد نظر لگی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکلوں کو دیکھا اور فرمایا کہ ان کی شکل سے یہ لگتا ہے کہ ان پر کوئی یعنی بد نظر ہے تو ان کے لیے رقیہ طلب کرو، اور پھر رقیہ کیا گیا. کسی طرف واپس آتے ہیں، اب سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، یہ حدیث جو آپ نے بیان کی وہ ٹھیک اپنی جگہ پہ، لیکن اب ان کو ایک اور پیغام دینا چاہتے تھے جو اس عمل سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ حدیث عبداللہ بن عباس کی حدیث، لمبی حدیث ہے، جن میں جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھائی گئیں، پیش کر دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو دیکھا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، وقول عرضت علی الامم، کہ مجھے امتیں پیش کی گئی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کب ہوا؟ لیلۃ الاسراء، اسراء معراج کی رات میں ہوا، علی الصحیح، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ اسراء معراج کی رات میں ہوا، امتیں پیش کی گئیں. اور یہ کہنا کہ والنبی علیہ السلام معه احد، یعنی اس حدیث میں الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ، میں پوری حدیث یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ مختصر شرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی، تو بات چیزوں کی شیخ صاحب نے شرح نہیں کی، میں صرف حدیث پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم، میری امتیں پیش کی گئی ہیں، میں نے دیکھی ہیں. فرأيت النبي ومعه الرهط، تو میں نے بعض انبیاء ایسے دیکھے جن کے ساتھ رهط، رهط کسے کہتے ہیں؟ تین سنوں دے، دس سے کم تعداد، پانچ سے زیادہ اور دس سے کم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، یعنی بعض انبیاء ایسے جن کی امت دس لوگوں سے کم تھی، اور بعض انبیاء ایسے جن کی امت ایک یا دو لوگ تھے صرف. والنبی وليس معه احد، بعض ایسے انبیاء بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے تھے، امتی کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا نبی تھا. اذ رفع علی سواد عظیم فظننت انهم امتی، تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کا مجمع میں نے دیکھا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میری امت ہے. فقیل علی هذا موسى، تو مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. فنظرت فإذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا کہ پھر سواد عظیم نظر آئے مجھے، بہت سارے لوگ نظر آئے. فقیل علی هذه امتك، یہ آپ کی امت ہے. ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں آپ کی امت میں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فنظرت فإذا سواد عظیم، اور ایک روایت میں آئے شیخ صاحب فرماتے ہیں انہم سد الافق، افق کسے کہتے ہیں؟ ہوریزن، ہوریزن کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے مد بصر کے آخر تک، اسے ہوریزن، یعنی جہاں تک نگاہ جا رہی وہاں تک لوگ تھے. اور وفی روایت انہم سد الافق الاخر، یعنی آخر تک کچھ اور نہیں، صرف لوگ نظر آ رہے تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس یہ امت بڑی عظیم امت ہے، اور سب سے زیادہ اتباع اپنے نبی کے کرنے والی امت ہے، کیونکہ سب سے آخری امت ہے اور ان کے نبی سب سے آخری نبی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے آدھے لوگ اس امت میں سے ہوں گے، دوسری روایت ہے ثلثی اہل الجنہ، کہ دو تہائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گے. وعام سبعون الف، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب، بغیر عذاب کے. کیوں؟ ان کے تقوی، ایمان اور استقامت کے کمال کی وجہ سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جس شخص کا جتنے زیادہ استقامت پہ ہوتا ہے، اس کے لیے جنت میں داخل ہونا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم نهض فدخل منزله، اب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے. فخاض الناس فی اولئک، شيخ باز رحمه الله فرماتے ہیں فخاض الناس فيهم اي في صفاتهم ومن هم، تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے یہ کون خوش قسمت لوگ ہو سکتے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے، بڑی خوشخبری ہے نا، عام بات تو نہیں ہے واللہ، کہ جنت میں جانا بھی ہے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ ثبوت میں ملتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنا کسی شرعی مسئلے کے لیے اور اس میں غور و فکر کرنا بھی جائز ہے، اس کے ہمیں ثبوت ملتا ہے. اچھا، تو آپس میں انہوں نے کیا کہا؟ فقال بعضهم، بعض نے کہا، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یعنی صحابیوں کو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے. وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا، فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، شاید یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ صحابہ میں ایسے بعض ایسے تھے جو پہلے شرک پہ تھے بعد میں اسلام قبول کیا نا، تو کسی نے کہا صحابہ ہوں گے، کسی نے کہا شاید وہ لوگ ہوں گے جنہوں کبھی شرک نہیں کیا زندگی میں، اسلام میں ہی پیدا ہوں گے، یعنی پیدائشی مسلمان ہوں گے اور کبھی شرک نہ کیا ہوگا زندگی میں. سبحان اللہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر صحابہ کا رتبہ بلند ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے شرک تو کیا تھا بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن پھر بھی ڈر باقی رہتا ہے. تو بعض نے کہا ہو سکتا ہے کہ صحابی، اگرچہ سب صحابہ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، کون تھے؟ صحابہ تھے نا سارے، آپس میں کون باتیں کر رہا ہے؟ کوئی تابعی تو نہیں تھا نا ان میں، سب صحابہ ہی تھے نا، لیکن پھر بھی ڈر تھا کہ ہم جیسے کہتے ہیں خوش فہمی کا شکار نہ ہو سکتا ہے کہ خوشخبری ہمارے لیے نہیں ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے ان کی آنکھیں اسلام میں ہی کھلیں اور مرتے دم تک شرک نہیں کیا. وذکروا اشیاء، اور کچھ اور بھی کہا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں سب باتوں میں سے دو باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، اب آپ ہمیں فرمائیے بتائیے کہ یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، سنے کون ہیں. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. چار صفات ہیں، خوبصورت صفات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون سی ہے. سب سے پہلے صفت قوله هم الذين لا يسترقون. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے، ایمان مضبوط ہے، خود رقیہ کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے طلب نہیں کرتے کہ آؤ مجھ پر دم کرو، یہ خود نہیں جاتے اس کے پاس کہ ان پر دم کیا جائے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ لوگوں کو رقیہ کے لیے سوال کرنے کو ترک کرنے کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن منع نہیں کیا گیا، بلکہ صرف رقیہ طلب کرنے کے چھوڑنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے علاج کے لیے تو اس میں کوئی حرج، لیکن ترک افضل و اولا. دوسری صفت ولا یکتوون، ایک روایت میں یتطیرون یکتوون سے پہلے ہے. لا یکتوون کبھی کسے کہتے ہیں؟ داغ لگانے کو. داغ سے کیا مراد ہے؟ کہ علاج کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو سب سے آخری علاج سمجھا جاتا ہے شرعاً، ابتدا مکروہ ہے، ضرورت پڑ جائے تب کوئی حرج نہیں ہے، کہ لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے جسم کی خاص جگہوں پہ لگایا جاتا ہے علاج کے لیے، تکلیف دہ ہے، شدید درد ہوتا ہے، لیکن اسے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو لا یسترقون نفی ہے رقیہ طلب کرنے کی، لا یکتوون نفی ہے داغ لگانے کی یا لگوانے کی. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑنا افضل ہے، اگر اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں عذاب ہے، مشقت ہے، تکلیف دہ ہے، اور اگر کوئی اور دوا میسر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اولا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی اور علاج باقی نہ رہے، فلا کراہا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شفا تین چیزوں میں ہے. کئی تنار کیا ہے؟ آگ سے داغ لگانا، او شربت عسل کیا ہے؟ شہد پینا، او شقت محجن، شقت محجن کیا ہے؟ حجامہ کرنا. ان تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ علاج کے لیے نفع بخش ہیں. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کیونکہ کیا ایک ہے اور شربہ ایک ہے اور شرطہ ایک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا حجامہ کے لیے صرف ایک کٹ لگانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں شرطت محجن، اور بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ زیادہ کٹ نہیں لگانے، حدیث میں صرف شرطہ کا لفظ ہے، تو کیا درست ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کٹ لگاتا ہے حجامت کرنے والا، اس سے جو خون نکلتا ہے اس میں شفا ہے، یعنی شفا کا سبب ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یعنی علاج کا طریقہ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کٹ لگاؤ بس وہ کافی ہے. واضح ہے، بالکل ایسے جیسا کہ داغ لگانا، داغ صرف ایک نہیں لگایا جاتا ایک جگہ پہ، ایک جگہ سے زیادہ لگایا جاتا ہے. وہ کیا صرف شہد ایک گھونٹ پینے سے شفا ملتی ہے؟ شہد سے ایک گھونٹ سے زیادہ پیا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ زیادہ گھونٹ سے زیادہ پیا تو شربت اور شرطہ اور جو کیا ہے، اس سے مراد ایک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شفا کا سبب ہے اور علاج کے نفع بخش بھی ہے. وہ فی لفظ، اور دوسری حدیث میں، حدیث دوسرے لفظ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے. تو یہ منع سے کیا مطلب؟ تحریم کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ تنزیہ اور کراہت کے لیے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں، تنزیہ کے لیے، تحریم کے لیے نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا تھا کہ داغ انہوں نے بھی لگایا تھا بعض بیماریوں کی وجہ سے. تو جائز ہے ضرورت کے لیے، اور اس سے چھوڑ کر کسی اور دوا کی طرف جانا زیادہ بہتر و افضل ہے، اور یہ 69,000 کے صفات میں سے ہے جو جنت میں جائیں گے بغیر عذاب اور بغیر حساب کے. اور اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی اور حل نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابتداءً یہ علاج نہیں کرنا. تیسری صفت، ولا يتطيرون، يتطيرون کسے کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز، بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ طیرہ جو ہے، عربی میں طیرہ کہتے ہیں، جسے شرک کہا گیا، اطیرۃ الشرک، جسے دوسری حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، اطیرۃ الشرک، اطیرۃ الشرک، اطیرۃ الشرک، 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک، بدشگونی شرک ہے. اس سے مراد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مرئیات، مسموعات میں بدشگونی کرنا، بات چیت نظر آتی ہیں ان میں بدشگونی کر لینا، یا کچھ سن کر بدشگونی کر لینا، حتی يرد ويوقف عن حاجته، یہاں تک کہ اس بدشگونی کی وجہ سے وہ اپنے عمل سے جو کرنے جا رہا ہے اسے رک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کوئی مثال دے گا بدشگونی کی؟ کالی بھی راستہ کاٹ دیا، کالی بلی بیچاری بڑی مصیبت ہے. کوئی شخص سے کام کے لیے جا رہا ہے اور راستے سے، گھر سے نکل، راستے سے کالی بلی نے کاٹ لیا. اچھا، بعض وہ گاڑی چلا تو کالی بلی سامنے سے گزر جاتی ہے، ایک تو خود پیدل چلتے ہوئے جاتے ہیں، اب گاڑی کے سامنے گزر گئی، بعض وہ گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بھائی بلی نے راستہ کاٹ دیا، آج کتنا اچھا نہیں گزرے گا. یعنی جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں خیر نہیں ہے، اور وہ کام کرتے نہیں ہیں، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر دل میں خطرہ آیا ہے صرف اور وہ چلا گیا ہے، رکا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے شرعاً. لیکن اگر رک گیا ہے اور وہ کام نہیں کہ جس کے لیے وہ جا رہا ہے، اس بدشگونی کی وجہ سے تو یہ شرک ہے. اور مثال کوا، کوا بھی بڑا بیچارہ گھر کے اوپر کہیں کوا کے بیٹھ گیا بھوکا بیچارہ، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ چیخ رہا ہے بیچارہ، اور گھر والے پریشان ہیں کہ آج گھر میں جھگڑا ہوگا، آج گھر میں مصیبت ہوگا. جھگڑا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، کوا بے قصور ہے بیچارہ، وہ اپنی دل کی بڑاس نکال لیتا، آپس میں گھر والے لڑ پڑتے اور پھر کہتے ہیں اس کوے کی وجہ سے ہم لڑے ہیں. سبحان اللہ، بدشگونی ہے. اور یہ کیا ہے؟ مرئیات، بلی مرئیات دیکھا ہے، اور کوے کی آواز مسموعات میں سے ہے. اور اس کے بعد پھر آپ قیاس کر کے دیکھ لیں بہت ساری ایسی چیزیں. اگر جو بھی چیز آپ کو روک دیتی ہے آپ کے کام کرنے سے کہ اس وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، وہ اس بدشگونی میں شامل ہے، کوئی بھی چیز ہو. شاہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ منکر ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو نہیں روکتی بدشگونی، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. یہ یاد کر لیں، جب بھی کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آئے جسے وہ ناپسند کرتا ہے رکے نہیں، بلکہ یہ دعا کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سے کوئی بھی بھلائی اور اچھائیں نہیں لے کے آتے، یعنی کسی اور سے کوئی اچھائی مل ہی نہیں سکتی، ولا يدفع السيئات الا انت، اور کوئی بھی برائی آپ کے سوا کوئی دفع اور رفع کر نہیں سکتا، ولا حول ولا قوة الا بك. اللہ اکبر. حسنات شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں ہیں، سیئات مصیبت اور نقمتیں ہیں، اور ان کا کفارہ، طیرہ کا کفارہ، بدشگونی کا کفارہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی شخص یہ الفاظ پڑھ لیں جب بدشگونی متوقع ہو، یا انسان یہ محسوس کرے کہ کوئی بدشگونی نہ ہو جائے، یا دل میں بعض خطرات آتے ہیں، کالے بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو اب کیا ہوگا، پتہ نہیں، رکتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی خدشہ کوئی رہتا ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ دل میں آتا ہے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو فوراً یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. جی. وقوله وعلى ربی متوکلون، چوتھی صفت، پیاری صفت، ان 70,000 کی جو جنت میں جائیں بغیر حساب بغیر عذاب کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے واللہ کہ یہ چار صفات صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں ہیں، صرف تابعین کے لیے خاص نہیں ہیں، صرف سلف کے لیے خاص نہیں ہیں، صرف خاص لوگوں کے لیے خاص نہیں ہیں، تا قیامت جو بھی مسلمان ان چار صفات کو حاصل کر لے گا وہ اس خوشخبری میں شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذبر فضل و کرم سے ہمیں ان 70,000 میں شامل کر دے، اور ہمیں ان خوبصورت صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلی ربہم یتوکلون، یعنی مکمل بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر، اپنے سارے معاملات اپنے رب کی طرف سپرد کرتے ہیں، اور وہ مکمل بھروسے کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ان کو نہیں پہنچتی الا کہ ان پر لکھی گئی ہو، اور کوئی بھی نفع ان کو نہیں ملتا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ شرکیات سے اور مکروہات سے اور استرقاء سے، یعنی جھاڑ پھونک طلب کرنے سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اپنے دین اور ایمان کو مکمل کرتے ہوئے، اور اسے ان صفات سے پاک کرتے ہوئے. یعنی اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو یا کمزور ہو تو پھر ان تین چیزیں سے بچنا مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ جس کو اللہ پہ یقین ہو، بھروسہ ہو، رقیہ خود کرتا ہے. جب کمی ہو جاتی ہے اس بھروسے میں، اس یقین میں، اس ایمان میں کمی ہوتی ہے، توکل میں کمی ہوتی ہے، تب انسان کسی کی طرف جاتا ہے. تو انسان خود کوشش کرے، ہاں مجبور ہے، بعضوں کو جادو ہوتا ہے، خود پڑھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں چکر آ جاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں گر پڑتے ہیں، نہیں کر سکتے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، یہ مجبور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. لیکن کوئی شخص ہمیشہ عادت بنا چکا ہے یار وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، میں اس سے رقیہ کرواتا ہوں، یا پوچھتا ہے یار کون شہر میں یا کس جگہ پہ کون زیادہ مشہور شخص رقیہ میں، یار تم نے خود ایک دفعہ پڑھا اپنے اوپر، اپنے بچوں پر خود پڑھا ہے، خود رقیہ کر کے دیکھو، اور ضرورت اگر پڑھ جائے ضرورت کے لیے صرف، تب تو انسان کسی کے پاس جائے. تو ابتدائن جانے سے کیا مراد ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہیں ہے، تو اپنا بھروسہ مضبوط کرو، توکل مضبوط کرو، اور پھر اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر تب کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے حدیث میں چوتھا صفت کیا ہے؟ توکل ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. اس کا تعلق تینوں سے ہے کہ نہیں؟ تینوں سے. تو اس لیے اگر ان تینوں کو حاصل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ، کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل جو مضبوط کر لو. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ صفات 69,000 کی جنت میں جائیں بغیر حساب بغیر عذاب کے، کہ واجبات عد الواجبات، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا واجب ہے، واجبات کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں آگے ہیں، محرمات اور شرکیات سے اجتناب کرنے میں آگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے میں بھی آگے ہیں، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سپرد کرتے ہیں، اور جو اسباب شرعیہ ہیں مباح اسباب جو ہیں، جیسے کہ طلب الرزق ہے، تجارت ہے، اور جو علاج ہے مباح اور جو شرعاً جائز ہے، اس پہ وہ حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، بلکہ مباحات سے بھی دور رہتے ہیں، جس میں ان کے اس توکل بھروسے میں کوئی کمی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس یعنی بھروسے کی مضبوطی کی وجہ سے جنت میں داخل کرنے کے یعنی یہ خوشخبری دی ہے کہ جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے داخل ہوں گے. پھر ایک فائدہ شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ رقیہ جو ہے، دم کرنا جو ہے بغیر سوال کے، کسی سے سوال کے اگر کوئی خود کرنا چاہتا ہے، تو یہ شرعی اسباب میں سے جو جائز اسباب ہیں علاج کے لیے، اور کسی اور سوال کرنا کہ ترک کرنا بہتر ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حدیث گزر چکی ہے لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رقیہ شرع رقیہ کے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ معروف زبان میں ہو، جس زبان کا معنی معروف ہو، اگر کوئی ایسی بات جس کا معنی معروف نہیں ہے تو وہ شرعی رقیہ نہیں ہے. اور بعض لوگ اسپیسیفک کہتے ہیں عربی میں ہو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معروف زبان میں ہو، جیسے شیخ بن باز نے فرمایا ان یکون بلسان معروف معروف المعنی، معنی معروف کیا کہہ رہا ہے. دوسرا کہ اس میں کوئی محذور شرعی نہ ہو. یعنی معنی آپ کو جان دو کہ کہے کیا رہا ہے جو رقیہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص اکثر جو جادوگر ہوتے ہیں آیتیں پڑھتے قرآن مجید کی، بیچ میں تمتما کیا ہوتا ہے، کچھ اپنی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، شیاطین کو پکارتے ہیں، کوئی عجیب سی پڑھتے پڑھتے کچھ اور کہتے ہیں، پھر بند باز آیت پڑھتے ہیں، پھر کچھ اور خود اس میں شامل کرتے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ یہ رقیہ ٹھیک نہیں کر رہا. جادوگروں کی نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے، جو رقیہ کرتا ہے صحیح طریقے سے وہ کچھ چھپ کے سے کچھ نہیں کہتا، اپنے اندر کچھ چھپاتا نہیں ہے، یا بعض ایسے الفاظ شامل ہی کرتے جس کا معنی معروف نہ ہو کہ بیچ میں اس نے کیا کہہ دیا پتہ نہیں. دوسرا اس میں کوئی محذور شرعی نہ ہو، غیر شرعی کوئی عمل نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے غیر محرم پر رقیہ کرتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے جائز نہیں ہے، بے پردہ ہے تو جائز نہیں، غیر یہ محذور شرعی ہے، جائز نہیں ہے شرعاً، تو شریعت کے حدود کے اندر رقیہ کرنا چاہیے. تیسری شرط نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کرنی ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ صرف اسباب ہے، رقیہ سبب ہے جو جس کے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، شرعاً جائز ہے، اس لیے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، شفا اس رقیہ میں نہیں، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ضرورت کے لیے جو ہے وہ داغ لگانا بھی جائز ہے، لیکن اس کو چھوڑنا اور ترک کرنا اولا بہتر ہے. اور جو دوسرے اسباب ہیں جیسے کہ کھانا ہے، پینا ہے، طلب رزق ہے، واجبات پہ عمل کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے، یہ لازمی اسباب ہیں، اور بعض ایسے اسباب ہیں جس میں کوئی نقص ہو، جیسا کہ رقیہ طلب کرنا ہے یا داغ لگانا ہے، تو ان کو چھوڑنا بہتر ہے. حدیث کے یہ لفظ، اچھا جب یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ خوشخبری سنائی ہے، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فقام عكاشة بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان سے رہا نہ گیا، فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے. فقال انت منہم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ انہی میں سے ہیں. اللہ اکبر. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا اسے پہلے، ثم قام رجل آخر، پھر کوئی اور شخص، کوئی اور صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کو یہ، یعنی یہ خوشخبری مل گئی ہے، زندگی میں خوشخبری ملی ہے کہ آپ 70,000 میں سے ہوئے. ایک جنت خوشخبری ہے نا، اس سے بڑھ کر یہ خوشخبری کہ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں جانا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، سبحان اللہ. تو رہا نہ گئے، تو کوئی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرتے ہیں ادعو اللہ اجعلنی منہم، آپ میرے بھی دعا کیجیے کہ میں بنی میں سے ہوں. فقال سبقك بها عكاشة، کہ عكاشة نے آپ سے سبقت حاصل کی. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابے کے لیے کیوں یہ نہیں کہا جو پہلے کے لیے کہا، تاکہ بعض یہ نہ سمجھے کہ وہ صحابی اس کا حقدار نہیں تھا، جیسے کہ روافض کہتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے بالکل. صحابی جتنے بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ راضی ہے، جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا. لیکن پھر آپ سے سمجھے کیوں فرمایا سبق کبھی ہے عکاشہ، ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں سدن للباب، سد باب کر دیا، تاکہ پہلی بات ہے کوئی ایسے شخص اٹھ کے نہ کھڑا ہو جائے جو ان میں سے نہ ہو. اور بعض علماء نے، شیخ صاحب فرمایا ہے، اس جملے سے یہ ثبوت لیا ہے کہ استعمال المعاذیر، کے معاذیر کے بعض الفاظ کا استعمال کرنا، یعنی یہ وہ باب ہیں، یعنی وہ الفاظ ہیں جس سے سد باب ہو جاتا ہے ان باتوں کو کرنے کا جس سے کہ یعنی عاقبت اچھی نہ ہو، یا کسی کو اگر کوئی بات بری لگتی ہے، اگر آپ اس کو بات کرتے ہیں تو اس کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ کسی اور انداز سے وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. اب اگر آپ وسلم فرما دیتے نہیں، تو کیا پیغام ملتا؟ آپ ان میں سے نہیں ہیں، تو رنج ہوتا کہ نہیں؟ اب اس سے بہتر کیا لفظ تھا؟ سبق کبھی عکاشہ، یعنی منع بھی نہیں کیا اور یہ پیغام نہیں کہ آپ انہی میں سے ہیں. ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اعلم، ٹھیک ہے نا. پھر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دروازہ کھل جاتا تو سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور سب کے لیے الگ الگ سے کہنا پڑتا، پھر اگلے دن، پھر بعد میں، تو مسئلہ ہو جاتا. تو ایک ہی لفظ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کر دیا ہے. اللہ اکبر. پھر شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص اپنا رقیہ کرے، اور کسی سے طلب کرنا بباب اللہ ترک کرنا ہے. ایک شیخ باز رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کرو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا تنسان من دعائک، لیکن سچ بات ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. علامہ الباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف ہے، اور بعض علماء کے نزدیک صحیح روایت ہے کہ سیدنا عمر بخط رضی اللہ عنہ عمر پہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بھائی مجھے میرے لیے بھی دعا کرنا، یعنی دعا میں مجھے بھی شامل کرنا، بھولنا نہیں. تو بعض علماء کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ روایت ضعیف ہے، اور صحیح قولیہ واللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، جیسے کہ علامہ الباز رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے، فرمایا کہ ضعیف ہے. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو بعض ایسی چیزیں ہیں جو نقصان کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچنا بھی جائز ہے شرعاً، جیسے کہ کسی ایسے مریض کے پاس نہ جانا جس کو موذی مرض ہو. ایک شخص ٹی بی کا مبتلا ہے، یا کسی کوئی اور موذی بیماری ہے جو اچھوت بیماری ہے، اگر کوئی شخص اس کے پاس نہیں جاتا تاکہ اس کو بیماری نہ لگے تو شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہاں وہ بھی ہے اس سے پہلے، اچھا مجذوم سے جو بھائی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. مجذوم، مجذوم کون سی بیماری ہے؟ کوڑ کی بیماری سے کہتے ہیں، ایک اچھوت بیماری ہے، کسی زمانے میں ہوتی تھی، اب تو الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اس کا وجود نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو شیخ باز رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ صحت مند جو ہے وہ بیمار کی طرف نہ جائے، یعنی جس کو موذی بیماری، ورنہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا تو مسلمان کے حقوق میں سے ہے، لیکن جو موذی مرض ہو، ایسی بیماری جو اچھوت بیماری ہو، تو اگر کوئی شخص نہیں اس سے ملنے کے لیے جاتا یا خود احتیاط کرتا ہے، یعنی اپنے جو برتن الگ کر لیتا ہے، جیسے کہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ایسی تکلیف ہے کہ آپ یا ماسک استعمال کر لیں یا اس سے بچاؤ کے جو بھی طریقے وہ کر لیں، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر جیسا فرماتے ہیں ان کے ساتھ مل لیتا ہے، ان کو جا کے مل لیتا ہے، عیادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جانا جس کو کوئی اچھوت بیماری ہو، شرع حرام نہیں ہے، جائز ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کر کے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم شخص کے ساتھ کھانا کھایا، سبحان اللہ. وقال قل بسم اللہ ثقۃ باللہ، اور یہ فرمایا کہ یہ کہو بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرو. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص اگر پانی پہ دم کرتا ہے اور اس کو پی لے تو اس کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے لیے پانی میں دم کیا. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقراءۃ تكون بما تيسر من القرآن، اور جو قراءت ہے، جو رقیہ ہے، وہ قرآن مجید کی آیات سے کیا جاتا ہے. جو آخری بات ہے کہ پانی میں دم کرنا، بعض علماء منع کرتے، کہتے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ روایت جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ بیان کی ہے کہتے ہیں ضعیف روایت ہے، اور سچ بات ہے روایت ضعیف ہے. یہ روایت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے ضعیف روایت ہے، جس میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ثابت بن قیس کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے، تو پھر ان کے لیے پانی میں وہ نمک میں دم کر کے ان کے دے دیا، پانی میں دم کر کے دے دیا. تو یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے. اچھا، تو پھر دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ سلف سے ثابت ہے. اور جو دلائل ہیں وہ نوٹ کر لیں، مختصر بتا دیں تو کبھی اس پر پورا ان شاء اللہ بات کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھے سے بخاری میں، النفث فی الرقیہ، رقیہ میں نفث کر، نفث کسے کہتے ہیں؟ تھوتھو کرنے کو. نفخ ہوتا ہے اور نفث ہوتا ہے اور تفل ہوتا ہے، تین مختلف چیزیں ہیں. نفخ خا نف نف خا نفخ کسے کہتے ہیں؟ پھونک مارنا، صرف یہ پھونک ہے، نفخ ہے. دوسرا ہے تفل، تفل تھوک، تھوک مارنا، تھو جسم تھوک مارتے ہیں جو پورا لعاب باہر نکلتا ہے، تھوک. تیسرا دونوں کے بیچ میں ہے، جسے نف کے نفث سے نفث، نفث کیا ہوتا ہے؟ پھونک بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب کے ذرات بھی ہوتے ہیں، تھوک بھی نہیں ہوتی پوری اور نفخ بھی پورا نہیں ہوتا، بیچ میں ہوتا ہے جس میں کیا جاتا ہے، اور اس تھوتھو میں تھوڑے سے یہ جو ذرات ہیں لعاب کے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب النفخ، النفث فی الرقیہ، رقیہ میں نفث کرنا. ہم بات کر رہے ہیں پانی میں، تو پانی رقیہ میں تو فرق ہے نا. رقیہ کسے کہتے ہیں؟ دم کرنے کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو جمع کر کے رات کے، رات سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، سورۃ الاخلاص، معوذات جو پڑھتے تھے کر کے پھر جسم پہ لگا دیتے تھے. یہ کیا ہے؟ پھر یہی حدیث امام بخاری بیان کرتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ نفس ہے. کس میں ہے؟ رقیہ میں ہے. تو ہاتھ میں اگر جائز ہے تو پانی میں کیا حرج ہے؟ بات تو یہی ہے کہ جو یہ نفس ہے اسے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا, اس کا فائدہ اگر ہاتھوں کو لگ جائے, یہ چیزیں نفس ہاتھوں کو لگ جائے, اگر اس پہ جسم پہ مل لیا جائے پورے جسم جہاں تک ہاتھ جاتا ہے, تو پانی میں کیا حرج ہے؟ اور اس سے واضح جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سید عائشہ سے ثابت ہے, عمر عنہا سے ثابت ہے, ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کہ پانی میں دم کرتی تھیں. تو سلف کے عمل سے ثابت ہے, اور سلف جو ہیں وہ نصوص کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جن احادیث میں نفس کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفس کرتے تھے. اس حدیث کے علاوہ جو پانی میں ہے یہ ضعیف ہے, سنن ثابت بن قیس کے, اس کے علاوہ جو صحیح احادیث ثابت ہیں پانی کا ذکر ان میں نہیں ہے. لیکن سلف نے کیا سمجھا ہے؟ یہی سمجھا ہے کہ پانی میں دم کرنا بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. زیت زیتون پہ کر سکتے ہیں پانی, جب پانی میں جائز ہے تو پھر زیت زیتون پہ بھی جائز ہے, شہد میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج, زمزم کے پانی میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جی باب تو طب کا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں تو اس کا ثبوت شرعاً ہونا چاہیے. تو سلف نے بھی ثبوت کے طور پر عمل کیا ہے. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عمل ہے, یہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ نصوص کو ایسے سمجھا ہے کہ جب ہاتھوں پہ نفس کرنا جائز ہے تو پھر پانی میں کیوں جائز نہیں ہے. تو اس اعتبار سے, اور سلف جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اگر کسی نے دین کو سمجھا ہے وہ صحابہ کرام ہیں, سلف صالحین, اور جب سید عائشہ سے ثابت ہے اور کسی اور مخالفت نہیں کی, کسی سے مخالفت ثابت نہیں ہے, تو صحابی کا قول اور فعل جو ہے حجت دو شرطوں پہ ہوتا ہے. کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط کہ نص کی مخالفت نہ ہو. اگر کسی نص میں آیا ہے کہ مت دم کرو پانی میں تو پھر جائز نہ ہوتا, کسی نص میں نہیں ہے, نہ تو حدیث میں نہ قرآن کی آیت میں ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. تو یہاں پر دونوں شرطیں واضح ہیں کہ نہیں, نہ تو نص کی مخالفت ہے اور نہ ہی کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے, تو انشاءاللہ شرعاً جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ تارے والا قصہ تو پورا ہو گیا. ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں کہ نہیں؟ کتنی وقت ہمارے پاس ہے؟ اگر چاہیں تو اگلا باب ختم کر سکتے ہیں ہم. چلو 8 بجے تو پھر وقت نہیں ہے.
کہ یہ جو 4 صفات بیان کی گئی, اگر ان میں سے زندگی میں کبھی بھی کسی شخص نے ایک دفعہ کر, کیا وہ 17,000 سے باہر ہے یا مرتے وقت اس نے توبہ کر چکا ہے وہ ہو سکتا ہے؟
میں ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ ان جو 4 صفات کا ذکر ہوا ہے حدیث میں کہ 70,000 جنت جمع بغیر حساب بغیر عذاب کی, اگر ایک مرتبہ کر لیا ہو تو کیا وہ اس خیر سے محروم ہو جائے گا؟ واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگرچہ وہ بعد میں توبہ بھی کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو وہ شخص جس نے کبھی کیا نہیں ہے, وہ تو انشاءاللہ اس میں ثابت ہے, اس میں شامل ہے انشاءاللہ. لیکن کسی اور نے کیا ہے, اگر علم ہی تھا تو اس کے کوئی حرج نہیں. اگر علم کے ہوتے ہوئے بھی, شیخ بن باز کیا فرمایا, ضرورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے رقیہ کرنے کی, سوس رقیہ طلب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اچھا ان 4 چیزوں میں ایک چیز بھی دیکھ لیں آپ ذرا, ایک چیز فرض ہے, دوسری حرام ہے, تیسری مکروہ ہے, چوتھی جائز ہے. ترتیب پھر ٹھیک کر دیتا ہوں میں. پہلا کیا تھا؟ لا یسترقون, جائز ہے, حرام نہیں ہے. دوسری لا یکتوون, داغ لگانا مکروہ ہے. تیسری لا یتطیرون, بدشگونی شرک, حرام ہے. چوتھی وعلی ربہم یتوکلون, توکل کرنا فرض ہے. 4 چیزیں ہیں اور 4 کے احکام شرعاً مختلف ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کسی نے رقیہ طلب نہیں کیا زندگی میں کبھی بھی, ظاہر ہے باقی چیزیں بھی شامل ہیں. ایک مرتبہ کر لیا, ضرورت کے لیے کر لیا, جائز ہے اس کے لیے, ضرورت کے لیے, حاجت کے لیے. شیخ بازی نے فرمایا جیسے میں نے مثال دی ہے, ایک شخص کو جن کا اثر ہے, مثال یہ جادو ہے, وہ خود پڑھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے, اس پر پڑھنا بھاری پڑ جائے, اس نے علاج تو کرنا ہے تو کیسے کرے گا, وہ اس خیر میں بھی یعنی اس خوشخبری میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے، اس خیر کو پانا چاہتا ہے، لیکن خود بڑی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے بھاری پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اس سے محروم ہو جائے گا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، واللہ اعلم. دوسرا ہے داغ نہیں لگاتا، علاج پورے کیے، اور اکثر شیٹیکا کا درد جو پیچھے سے کمر کے پیچھے سے جو آتا ہے جو ٹانگ میں نیچے، کافی شدید ہوتا ہے، اور ضرورت کے لیے بعض اوقات یعنی میڈیکل علاج بھی کام نہیں آتا. میں نے دیکھا ایک تو حجامہ کام آتا ہے، مجرب ہے، اور دوسرا اگر وہ بھی کام رہے، حجامہ بھی یعنی کام رہے، تو پھر داغ لگانے سے اکثر درد جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی شخص چل بھی نہیں سکتا، اتنے زیادہ درد، بڑے علاج کے ٹھیک نہیں ہوا، جا کے اس نے کئی کیا ہے، داغ لگایا ہے، کیا وہ محروم ہو جائے گا؟ تو ضرورت مند اور غیر ضرورت مند فرق ہے دونوں میں. تیسرا شرک بدشگونی کرنا، بدشگونی کی ہے کسی نے، کرتا رہا، پھر توبہ کی ہے مکمل، تو انشاءاللہ وہ خیر سے محروم نہیں ہوگا. ہاں توبہ نہیں کی وہ تو اسے خارج ہے، بلکہ شرک ہے. اور پھر توکل، بھروسہ کرنا، جتنا لفظ آسان ہے عمل آسان نہیں ہے، سب کے لیے آسان نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتا رہا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا رہا ہے، لیکن بھروسہ اس کا مضبوط ہے، تو انشاءاللہ اگر کبھی کمزور بھی پڑ گیا ہے، لیکن اس کو پھر مدافعت نفس، ایک شخص اس کو بھروسے کو پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی کون سا علاج کر کے کس کے لیے، تو بھروسے میں کمزوری ہے. وہ دوسرا شخص ہے وہ صبر کرتا رہتا ہے، تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، اللہ پہ یقین بھروسہ اس کا مضبوط ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر مدافعت کر کے اسے مضبوط کر لیتا ہے. تو یہ اس میں لوگ مختلف قسم کے ہیں، کسی سے کبھی ہو گیا، اس سے پھر توبہ کر لی ہے یا اپنی اصلاح کر لی، تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں ہوگا، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.